الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے. حدید کے معنی آتے ہیں لوہے کے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوہا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کی اکثر و بیشتر ایجادات کا تعلق لوہے سے ہے. تو یہ عظیم الشان نعمت کے تذکرے کے اعتبار سے لگتا ایسا ہے کہ اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا. بہت سے حضرات اس سورت کو مکی مانتے ہیں اور بعض حضرات اس کو مدنی مانتے ہیں. 29 آیتیں ہیں. سابقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سورہ واقعہ حمد کے حکم پر ختم ہوئی. فسبح بسم ربک العظیم. اور اس سورت کے شروع کو حمد سے شروع کیا گیا. گویا کہ ابتدا علت ہے سورہ واقعہ کے اختتامی مضامین کی کہ جب زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ذکر کرے تو انسان کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کرنا چاہیے. 5 سورتوں کو مسبحات کہتے ہیں. سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت پر ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن والی آیت. اور دوسرے مفسرین کی تحقیق یہ ہے کہ سورہ حشر کی آخری آیتیں اس سے مراد ہے. ان سورتوں کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم آیا. تو سورہ حشر اور سورہ صف میں ماضی کا صیغہ ہے. سورہ جمعہ اور تغابن میں مضارع کا صیغہ ہے. اور سورہ اعلیٰ کے شروع میں امر کا صیغہ ہے. سورہ اسراء کے شروع میں سبحان مصدر ہے. ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی ہو کہ حال ہو کہ مستقبل ہو، ہر حال کے اندر بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے. اور یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی یہاں مطلوب اور پسندیدہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرے تو اشرف المخلوقات انسان کو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنی چاہیے. نیز یہ الگ الگ صیغے جو استعمال ہوئے یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تنزیہ یعنی اس کے ہر عیب سے پاک ہونا کہ کسی زمان اور مکان کے ساتھ مقید نہیں ہے. ہر زمانے میں ہر مکان پر اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور اس کی تسبیح اور اس کی تنزیہ کو بیان کرنے کے لیے کوئی فاعل بھی متعین نہیں ہے کہ اکیلا انسان کرے اکیلا جنات کرے، بلکہ اس کے لیے ہر مخلوق فاعل ہے. اور امر کا صیغہ جہاں آیا جیسے کہ سورہ اعلیٰ کے شروع میں، تو وہاں پر لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا تم یقین بھی کرو اور تسبیح کا تم اہتمام بھی کرو. سبحا سبحا فی الماء و سبحا فی الارض. دور چلے جانے کو کہتے ہیں. کوئی آدمی پانی میں دور چلا جائے، زمین پر دور چلا جائے، اور یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے دور ہے یعنی پاک ہے. دوسرا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے نامناسب ہو، چاہے اقوال میں، چاہے افعال میں، چاہے اعتقاد میں، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے. اور یہ تسبیح خالص رضا الہی کے واسطے انسان کو کرنا چاہیے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الجوامع جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری مراد پوری ہوئے، بعض مرتبہ خصوصی مرادیں ہوتی ہیں نا، جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی مراد پوری ہوئے تو اس مراد کے پوری ہونے کے لیے دعا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات اور سورہ حشر کی آخری تین آیت پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اے وہ ذات جو ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو میری حاجت کو پورا کر دے رہے. پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور مراد پوری فرما دیں گے. جو مرادیں ہو اس عمل کو کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مراد آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے، بڑے حکمت والے ہیں. دیکھیے یہاں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے عزیز اور حکیم کے سلسلے میں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ عزیز آیا تو اس میں عزیز کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ بھی آتا ہے، حکیم ہے، عزیز ہے. تو قرآن مجید کے اندر بعض جگہوں کے اوپر عزیز کے ساتھ قوی کا لفظ آیا، عزیز اور قوی. بعض جگہوں پر مقتدر کا لفظ آیا، افض عزیز مقتدر. بعض جگہ کے اوپر جبار کا لفظ آیا عزیز کے ساتھ. بعض جگہ ذوالانتقام کا، عزیز ذوالانتقام کا لفظ آیا. تو یہ بہت کم جگہ پر ہے کہ عزیز کے ساتھ قوی، جبار، ذوالانتقام، ایسے الفاظ بہت کم جگہ کے اوپر ہے. چونکہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ علی الاطلاق قادر ہے اپنے بندوں اور مخلوقات کے اوپر. اور یہ اس انداز میں صرف انہی جگہ پر استعمال ہوا ہے جہاں کلام کا سلسلہ، سیاق و سباق اس بات کا مقتضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا جائے. اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر کے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں عام متن حکیم کا لفظ آتا ہے، علیم کا لفظ آتا ہے، غفار کا لفظ آتا ہے، وہاب کا لفظ آتا ہے، حمید کا لفظ عام طور پر آتا ہے. گویا یوں بتلانا ہے کہ بعض دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بے پناہ طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر بے پناہ طاقت کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، معاف اور درگزر کرنا جانتا ہی نہ ہو، بخیل ہو، بدمست ہو، بد اخلاق ہو، کل مزاج ہو، ضدی ہو، حد دھرم ہو، تو اپنے اقتدار اور طاقت کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا کام کرے گا. اور اگر طاقت کے ساتھ اس کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، تو اس صورت کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا. تو قرآن مجید کے اندر عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عزیز کے ساتھ دوسرے الفاظ آئے، حکیم، وہاب، چنانچہ ان الفاظ کے ذریعے سے یہ بتلانا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ عزیز اور بڑے زبردست بے پناہ طاقت والے ہیں وہاں حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے. طاقت کے باوجود بندوں کو غلطیوں کے اوپر معاف کر دیتے ہیں، حمید بھی ہے اور وہاب بھی ہے، گویا کہ تمام صفات کمالات اس کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں. ہاں بعض جگہ کے اوپر اقتدار مطلقہ کو جہاں بتلانا ہے وہاں عزیز کے ساتھ جو ہے دوسری صفت آئی ہے، قہار، انتقام وغیرہ. لہو ملک السماوات والارض، تاکید در تاکید اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یحیی و یمیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. والاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم. وہی اللہ تعالیٰ اول ہے. کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ تھے، گویا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی بدایت نہیں، کوئی ابتدا نہیں. کہا جائے نا کہ بھائی یہ بہت پرانی چیز ہے، کہ بھائی کتنی پرانی، 500 سال، 1000 سال، 3000 سال، کتنی پرانی. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ہے کہ ان کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، بلا بدایا، یعنی کب سے اللہ تعالیٰ ہے یہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ہیں، یعنی ان کی کوئی ابتدا اور کوئی بدایت کی بات نہیں ہے. کبھی ان کے اوپر عدم طاری نہیں ہوا، یعنی کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا آیا ہی نہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں تھے. تو اس کو کہا جاتا ہے اول. نمبر دو، اول کا مطلب یہ ہے ساری موجودات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پیدا کرنے والا مقدم اور پہلا ہوا کرتا ہے. نمبر تین، ابتدائے حقیقی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے خاص ہے. الآخر، آخر کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کے بعد باقی رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. تمام چیزوں کی فنائیت کے بعد اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں. دنیا کی تمام چیزوں کو فنائیت ہے، عالمین کی تمام چیزوں پر فنا کا امکان ہے، چاہے حقیقتاً وہ فنا ہو یا حقیقتاً فنا نہ ہو. جیسے کہ حور، غلمان، جنت وغیرہ کے لیے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کے اوپر فنائیت نہیں ہوگی، تو ابھی فنائیت کا امکان تو ہے. اللہ تعالیٰ باقی، تو اللہ کے ساتھ وہ باقی، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ فنا نہیں ہوں گے. باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو فنا کر دے، ان کے اندر فنائیت کا امکان ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ ہے کہ جب ان کے اندر فنائیت کا امکان ہے تو یوں کہا جائے گا کہ اگر وہ بالفرض فنا ہو گئے تو اس کے بعد بھی باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فنا آخر سے مراد ہے معرفت الہیہ، کہ انسان کی معرفت، انسان کو جو معرفت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کی انتہا حق تعالیٰ ہے، کہ انسان قرب کے مقام کے اندر آگے چلتا ہے تو اس میں آخری انتہا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آخر گویا کہ تمام اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. والظاہر، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پورے عالم کے اندر ظاہر ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. چنانچہ ظہور یہ وجود کی فرع ہے، گویا یوں کہنا چاہیے کہ جب وجود سب پر فائق ہے، الاول اللہ کا موجود ہونا سب کے اوپر فائق اور مقدم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ظہور بھی سب کے اوپر فائق اور مقدم ہے. اس کی قدرت، وحدانیت کے مظاہر دنیا کے ہر چیز کے اندر موجود ہے. والباطن، ہم حواس ظاہرہ باطنہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت تک انسان کی عقل اور خیال نہیں پہنچ سکتی، ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پورے پورے طور کے اوپر جاننے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی کو شیطانی وساوس پریشان کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین حق کے بارے میں گندے گندے وسوسے شیطان پیدا کرتا ہو، یہ آیت آہستہ آہستہ پڑھ لے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ورد کی برکت سے شیطان کے گندے وساوس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ دیکھو ابھی جو آیا نا اول اور آخر، اس کے لیے حدیث کے اندر بہت جاندار توجیہ آئی ہے، حدیث مسلم شریف میں ہے، ہم دعاؤں میں بھی پڑھا کرتے ہیں، اللہم انت الظاہر لیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ آپ سے بڑھ کر باطنی اور خفی ہونے میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا سب سے بڑھ کر، ذرہ ذرہ میں اس کا جلوہ، اس سے بڑھ کر باطن کوئی نہیں، اس کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ حدیث شریف کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کا معنی ظاہر ہو گیا۔ بعض نے ظاہر کو ہر چیز کے اوپر غالب ہونے کے معنی کے اندر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غلبہ تمام چیزوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، مطلب کہ دنیا میں جو 6 دن کی مقدار ہوتی ہے، اتنی مقدار میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیونکہ جب پیدا کیا تب زمین آسمان موجود نہیں تھے۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر قائم ہو گئے۔ عرش کے اوپر قائم ہونے کا مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کی قدرت نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ مفسر نے عرش کا ترجمہ کرسی سے کیا، نہیں کرتے تو اچھا ہوتا۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو چیز کے زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، زمین میں بارش داخل ہوتی ہے، پانی داخل ہوتا ہے، مردوں کو زمین میں داخل کیا جاتا ہے، فما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہے جیسے نباتات، اناج، غلہ، معدنیات، سونا، چاندی، فما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آسمان سے بارش اترتی ہے، آسمان سے جو ہے اللہ کی رحمت اترتی ہے، آسمان سے عذاب اترتے ہیں، آسمان سے قضاء و قدر کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے اور اترتے ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ کے آسمان کے اندر چڑھتا ہے، آسمان میں نیک اعمال بھی جاتے ہیں، وسیئ، اور برے اعمال بھی آسمان کے اندر چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں رہو گے اللہ کی قدرت میں رہو گے، قبضے میں رہو گے، احاطے کے اعتبار سے تم جہاں کہیں رہو گے اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالت کا احاطہ کر لیا ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ کی معیت بے کیس کا ذکر ہے، جسمانی نہیں، مکانی نہیں، زمانی نہیں، اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے، اس لیے ہر مقام میں اللہ تعالیٰ کی نسبت تمام مقاموں کے ساتھ ایک جیسی ہے، اسی لیے ہر مقام میں وہ بندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ کتنی بڑی شرافت ہے بندوں کے لیے کہ اللہ فرمائے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں, چنانچہ دن لمبا ہو جاتا ہے جیسے گرمیوں کے ایام کے اندر. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کو اللہ تعالیٰ رات میں داخل کرتے ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے جیسے کہ سردیوں کے اندر. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. چنانچہ ایک مومن بندے کے سینے کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مجھے کوئی ایسا حکمت کا توشہ دیجیے کہ میری زندگی سنور جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا لحاظ کر اور اس سے اس طرح شرما جیسے کہ تو اپنے کسی نزدیکی نیک قرارت دار سے شرماتا ہو جو تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا ہو. تو اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ سے شرمانے والا انسان اپنے کسی بزرگ کے ساتھ استاد کے ساتھ ہوتا ہے تو کیسے گناہ سے بچ بچ کے رہتا ہے اور ان سے جو ہے کیسے شرماتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو انسان کی زندگی سنور جائے گی. وہ عالم بذات الصدور, یہ وظیفہ بہت قیمتی ہے کہ آدمی اس مضمون کا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینوں کی باتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے اوپر. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر دائم اور قائم رہو. یہاں ایمان والوں ہی سے خطاب ہے کیونکہ آگے ہے نا وان فیکو وغیرہ کریمہ آ رہا ہے. تو کیا, اور تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر, یعنی تمہارا ایمان دائم قائم رہے, یا کامل ایمان بھی مراد لے سکتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول کے متعلق, تمہارے یقین کے اندر اضافہ ہو. وَأَنفِقُوا, اور تم خرچ کرو. مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, اس مال کے اندر جس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو نائب بنایا ہے. دیکھو اصل مال کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. سونا چاندی روپیہ پیسہ مال دولت اسباب سب پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے, پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا خلیفہ بنایا کہ آدم لو یہ تمہارے حوالے ہوا یہ سارا مال دنیا کا. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ان سے خلیفہ بنی, پھر ان کی اولاد ان سے خلیفہ بنی, گویا کہ ماں قبل گزرنے والے لوگوں سے ہم لوگ خلیفہ اور نائب بن کر کے دنیا کے اندر ہے. تو گویا کہ اس مال کے اوپر ہم لوگ خلیفہ اور نائب ہے. کوئی بھی مال اور روپیہ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ختم نہیں ہوتا ہے. ہم نے کوئی چیز خریدی تو اس کو روپیے دے دیے تو اس کے پاس چلے گئے, منتقل ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں, ادھر سے ادھر, لیکن وہ مال ختم ہوتا نہیں ہے. تو یہ دنیا اور اس کا مال جو ہے اس کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے. اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جب تو اس کے اندر صرف خزانچی کی حیثیت رکھتا ہے, مال کا تو مالک نہیں, جیسے خازن ہوتا ہے کسی ادارے کا, تو اس کا کام کیا ہے کہ مال کو سنبھالو اور ضرورت کے موقع پر خرچ کرو. تو یہ انسان ہو, تم تو صرف خازن اور ٹریزرر ہو, لہذا تم لوگ جو ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر خرچ کرو. تمہارا ہے ہی نہیں, تم تو خزانچی ہو نائب ہو, تو تم خرچ کر ڈالو اس کو اللہ کے نام کے اوپر, اور اگلوں سے منتقل ہو کے تمہارے ہاتھ میں آیا, تمہارے ہاتھ سے منتقل ہو کے دوسروں کے ہاتھ کے اندر جائے گا. اسی لیے تم اس کو اللہ کے نام پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو, بکیلی مت کرو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عارضی ملکیت کو دائمی ملکیت بنانے کا بہترین طریقہ اللہ کے نام پہ خرچ کر ڈالنے کا. ہمارے ہاتھ میں ملکیت کیسی؟ عارضی. اس عارضی ملکیت کو دائمی بنانے کا بہترین طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر خرچ کر ڈالنے کا. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نازل ہوئی, کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے حالات بہت سخت تھے. والذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ, اس وقت قحط سالی, تنگ حالی اور سفر بھی طویل. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. چنانچہ سن 9 ہجری کے اندر غزوہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے. 20 رات وہاں حضور رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نصرت اور مدد کی گئی. اس موقع پر صحابہ نے اللہ کے نام پہ مان خرچ کرنے کے بڑھ چڑھ کر کے جوہر دکھلائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ, اس کے اوپر مال سامان ہتھیار لدا ہوا 1000 دینار لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے. حضرت ابوبکر پورا گھر خالی کر کے لے آئے. تو انفقو, اور تم اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر خرچ کرو, اللہ تعالیٰ نے تم کو مال کے اندر نائب بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم, سوچو تم میں سے لوگ ایمان لائے, وانفقو, اور انہوں نے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا, لہم اجر کبیر, ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بدلہ آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے. حدیث میں اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں بیان فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ایک دن ایک بکری ذبح کی. دیکھو کتنی پیاری حضور کی تعبیر ہے, جس کا اکثر حصہ ہم نے تقسیم کر ڈالا لوگوں کو, صرف ایک دست رکھا. دست یعنی آگے والی سانگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, تو ہم نے گھر کے اندر باقی رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس بکری میں سے تقسیم کے بعد کیا باقی رہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ما بقی الا قطیفہ, حضور صرف اس کی آگے والی ایک ران بچائی, باقی سب تقسیم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بقی کلھا الا قطیفہ, باقی سب ہے, صرف قطیف باقی نہیں ہے. گویا کہ جتنا بھی تم نے تقسیم کر دیا وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو کے تمہارے لیے باقی رہ گیا, اور جو ایک ٹانگ تم نے اپنے لیے رکھی وہ ٹانگ گویا کہ خدا کے خزانے میں جمع نہیں ہوئی. تو جتنا اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے, باقی سب پانی ہے. بخاری مسلم کے اندر ایک اور حدیث میں اس کی تعبیر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقول ابن آدم مالی مالی, آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال, وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, تیرے مال میں سے تیرا کتنا, جتنا کھایا اور ختم کر ڈالا وہ تمہارا, او لبست فابلیت, یا پہن کے پرانا کر ڈالا وہ تمہارا, او تصدقت فامضیت, یا صدقہ کر کے آگے جمع کر دیا اللہ کیا وہ تمہارا, وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس, اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ سب ہاتھ میں سے جانے والا ہے اور تم اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے. اس لیے تاکید کی کہ وانفی کو خرچ کرو, بے خیلام کے مادے سے مستق مت بنو. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, تم کو کیا ہو گیا کہ تم لوگ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو. مفسر کہتے ہیں کہ اب یہاں سے خطاب کافروں کو ہے, اے کافروں تم کو کیا ہو گیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول کے اوپر ایمان لاتے نہیں ہو. یدعوکم, جو تم کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے رسول, لتؤمنوا بربکم, تاکہ تم تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آؤ, اور تم سے میثاق بھی لیا گیا. کب میثاق لیا گیا؟ عالم ارواح کے اندر, جب تم کو سوال کیا گیا تھا الست بربکم, تو اس وقت پر تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی کو رب مانیں گے، تو اس عہد کو نبھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دنیا کے اندر بھی ایمان لے آؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. اب دیکھو آیت کی ابتدا اور انتہا میں ذرا الگ الگ جیسا لگتا ہے. آیت کی ابتدا میں کیا کہا گیا؟ وما لکم لا تؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے ہو. اور آخر میں کہا گیا ان کنتم مؤمنین، ایسا کیسا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو کہا جائے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو بظاہر اس کے اندر تعارض جیسا لگتا ہے. تو دونوں کے درمیان میں تطبیق کیوں دیں گے کہ وما لکم لا تؤمنون، یہ کافروں کو خطاب ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ ہے تو تم لوگ ابھی تک ایمان لائے کیوں نہیں؟ ان کنتم مؤمنین کا مطلب کیا؟ ایمان کا ارادہ. تو ایمان کا ارادہ ہے، پھر کیوں تم لوگ اب تک ایمان نہیں لائے؟ جلدی جلدی تم لوگ جو ہے ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوپر، اور ایمان کو تم لوگ جو ہے پکا کر لو. امام بغوی نے اس کی تعبیر یوں کی، فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی کسی وقت ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہو، کبھی کسی وقت ایمان لائیں گے، تو یہ وقت ایمان لانے کا بہت بہترین اور عمدہ وقت ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی موجود، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس سے بہتر اور کون سا وقت ہوگا ایمان لانے کے واسطے؟ اتنے سارے دلائل کے باوجود اگر تم لوگ ابھی ایمان نہیں لاؤ گے تو بتاؤ کب ایمان لاؤ گے؟ اسی لیے تم لوگ ابھی جلدی جلدی ایمان لے آؤ. یہ جو ہے اس آیت کی توجیہ کی گئی. نمبر دو، بعض نے توجیہ یوں کی کہ وما لکم لا تؤمنون، آیت کی ابتدائی حصے میں ایمان نہ لانے کے اوپر تعجب ہے، اور ان کنتم مؤمنین میں ایمان کے ارادے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان کا ارادہ رکھتے ہو، اور شروع کے اندر ہی کہ تعجب ہے نبی تمہارے درمیان ہونے کے باوجود تم لوگ ایمان لائے نہیں. نمبر تین، بعض حضرات نے اس کی توجہ یہ کی کہ مکہ والے خود کو بھی مومن مانتے تھے، اور وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں نہیں، اس لیے ہم مومن ہیں. رہا یہ بت، تو بتوں کو تو کیوں مانتے ہیں؟ لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تاکہ یہ بت ہم کو اللہ کے نزدیک لے جانے کا ذریعہ بنے. تو یہ شرک والے ایمان کو بھی وہ لوگ ایمان سے تعبیر کرتے تھے، تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ یہ شرک والا ایمان نہیں چلے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پیور ایمان لے آؤ. والذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر کھلی کھلی آیتیں نازل فرمائی. اب یہی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کھلی کھلی آیات سے مراد ہے قرآن مجید کی آیتیں، جس کا سمجھنا ایک دم واضح ظاہر کھلا ہوا ہے. اور بعض نے آیات بینات سے معجزات مراد لیے ہیں کہ آپ کے معجزات جو کھلے ہوئے، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو کفر کی اندھیریوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر بہت شفقت کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی میراث. میراث کس کو کہتے ہیں؟ میراث پچھلے کے مرنے کے بعد اگلے وارثوں کو ملے، اس کا نام رکھا جاتا ہے میراث. پچھلے مر گئے اور اس کے بعد اگلے والوں کو ملا، اور میراث کو فقہا ملکیت جبریہ کہتے ہیں، یعنی تم چاہو کہ نہ چاہو زبردستی تم کو اس کی مالکی ملنے ہی والی ہے. گویا کہ تمام کے تمام مال اخیر میں لوٹ کے اللہ کی ملکیت بننے ہی والے ہیں، تو تم خرچ کر کے اللہ کی مالکی میں دے دو نا، تاکہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر بھی عطا فرمائے. چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اللہ کے نام پہ خرچ کر اور عرش والے اللہ کے تنگی کا خطرہ مت رکھ، خرچ کر، صدقہ کر، کچھ نہ کچھ اپنی ایسے روز کے آٹھ آنے جو نکالو، زیادہ نہیں تو روپیہ نکالو، روپیے کی کیا ایسی ہے، دو روپے کا تو گٹکا آتا ہے، تو روز کا روپیہ روپیہ بھی آدمی نکالے تو کتنی بڑی بات ہے، تو نکالنا چاہیے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جس آدمی نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جو آدمی فتح مکہ کے بعد خرچ کرے، دونوں خرچ کے اندر فرق ہے، دونوں کا درجہ یکساں اور برابر نہیں ہے. یہی حال قتال اور جہاد کا بھی ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد اور قتال کیا ان کا اجر اور ثواب زیادہ، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد اور قتال کیا ان کا اجر تھوڑا سا کم. کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو بڑی سہولتیں ہو گئی، بڑی آسانیاں ہو گئی، اس سے پہلے ضرورت تھی مال کی، اس ضرورت کے موقع پر جن لوگوں نے خرچ کیا، ضرورت کے موقع پر جہاد کیا، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. غرض یہ ہے کہ جب تقاضا ہو اس موقع پر خرچ کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے عام حالات کے مقابلے میں. تو اس وقت تنگی کا دور تھا، افراد کی قلت، اسلام اور مسلمانوں کو خطرات لگے رہتے تھے. ایسے زمانے میں جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عطا فرمائیں گے. بعض نے من قبل الفتح سے مراد لیا ہے صلح حدیبیہ کو، کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا یا قتال کیا ان کا اجر بہت زیادہ ہے. دیکھو عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو ابتدان لوگ جو ہے اس کو قبول کرتے نہیں ہیں، انتظار کرتے کہ ذرا دیکھو نا آگے کیسا رہتا ہے، آگے کیسی یہ تحریک جمتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، جمے گی تو جڑیں گے، نہیں ختم ہو جائے گی تو اپنے بچ گئے. تو ابتدان جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو جب لوگ جلدی جڑتے نہیں تو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ تک گویا اسلام کا ابتدائی دور تھا. اس دور کے اندر جن لوگوں نے خرچ کیا وہ بڑے جگر گردہ والے، بڑے ہمت اور عزم والے، اور بعد میں خرچ کرنے والوں نے دیکھ لیا کہ ہاں اب تو اسلام تو سچا مذہب ہے، جم گیا، پورے عالم میں مضبوط ہو رہا ہے، اب خرچ کرنے میں وہ بات نہیں جو پہلے شروع کے اندر خرچ کرنے کی بات تھی. اس لیے فرمایا من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح خبر رکھتے ہیں. ایسے وکل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کو اللہ جنت تو دیں گے، دیکھو ثواب سے کوئی معروف نہیں، بعد میں خرچ کرنے والا بھی ثواب تو پاتا ہے. تنگی کے حالات میں خرچ، انتہائی خطرات میں قتال، اس پر اجر بہت زیادہ، لیکن عام حالات میں خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب تو دیں گے، ثواب سے محروم نہیں. اس لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے، بعد والے، صلح حدیبیہ سے پہلے والے، بعد والے، سب کو اللہ تعالیٰ نیکی اور اجر تو عطا فرمائیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اچھا قرض دینے، اچھا قرض دینے کا مطلب کیا؟ اچھے قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے. دیکھو قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، آدمی امیدوار رہتا ہے، کہ مجھے واپس پیسہ ملے گا. پیسہ نہیں ملے گا تو پیسے کے بدلے میں کوئی مال مجھے ملے گا. اور یہاں پر بدلہ کیا ہے؟ اللہ اجر عطا فرمائیں گے, نیکی عطا فرمائیں گے. اس لیے اس کو قرض حسن کہتے ہیں کہ تم نے جو دیا اس کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو نیکی اور بدلہ اور ثواب جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے. تو جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ مال اللہ کا دیا بندوں کو اللہ نے یہ مال, اور بندہ اللہ تعالیٰ کو وہ مال دے رہے اللہ کا دیا ہوا, تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض سے تعبیر فرما رہے. حالانکہ غلام کا ہر مال آپ مسئلہ پڑھتے آقا کا سمجھا جاتا ہے, تو ہم تو بندے ہیں, ہمارا مال ہر ایک اللہ تعالیٰ کا, لیکن پھر بھی جو ہم اللہ کے نام پر خرچ کرے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرض سے تعبیر فرماتے. قرضاً حسنا, جو آدمی اچھا قرض دے گا اللہ کے نام پر اخلاص سے خرچ کرے گا, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیں گے, خوب دیں گے, کم سے کم 10 اور زیادہ 700 تک, ایک کے بدلے میں 700 تک, اور اخلاص کے اعتبار سے اور بھی بڑھ جاتا ہے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت باعزت بدلہ آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے. آج کل لوگوں نے قرض حسنہ کا معنی ہی بدل لیا ہے. محاورے میں آپ سنو گے قرض حسنہ چاہیے, تو قرض حسنہ کا معنی کیا بنا ڈالا لوگوں نے, کہ پیسے لینے کے بعد دیواوے تو دینے کے نہیں, دیواوے تو گئے, گنجائش آئی تو دینے کے نہیں, آئے تو گئے, یہ معنی نکال ڈالا. اور یہ معنی غلط ہے اس کا. بعض میں اس کی تعبیروں کی قرضن حسن ہے, یعنی قرض دینے کے بعد ہنسنے کا, کہ آوے تو ماشاء اللہ, نہیں آوے تو بھی ہنستے رہنے کا, کہ گئے چلو اللہ کے یہاں تو ملیں گے, گئے ٹینشن نہیں لینے کا. ایسی تعبیر بھی بعض لوگ کرتے قرض حسن ہے, یہ سب غلط چکر ہے, یہ سب کوئی مفہوم شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں تو یہ ہے کہ قرض چاہے مسجد مدرسہ کے لیے لیا ہو تو بھی واپس کرو چندہ آنے کے بعد. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے آیت سنی, تو حضرت ابو الدحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتے؟ حضور نے فرمایا ہاں. اے ابو الدحدہ, انہوں نے کہا حضور ذرا آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے, مجھے دکھائیے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا, میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا, باڑی ان کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باڑی میں 600 کھجور کے درخت تھے, وہ اپنے رب کو میں نے قرض کے اندر دے دیے. اس میں ان کا ایک گھر تھا باغ کے اندر باڑی میں, وہیں پر ان کی بال بچے بیوی رہتی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد سیدھے باڑی کے اوپر پہنچے اور گھر میں داخل نہیں ہوئے, باڑی میں داخل نہیں ہوئے, باہر سے بیوی کو پکار کر کے آواز لگائی, اے دہدہ کی ماں باہر نکل آؤ, میں نے اب یہ باڑی مکان سمیت سب اللہ کے قرض دے دیا ہے. وہ بولے تم نے بہت اچھا نفع کا سودا کیا. کیسی یقین والی بیویاں تھی, اپنی آنکھیں ہوئے تو یہ کیا کر کے آئے, ہم نے کہا بھاڑے کے گھر میں جانے کا, گھر باغی باڑی اللہ کے نام پہ دے دی تو کل سے نوکری پہ جاؤ گے. وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں, اللہ کو بہت نفع کا سودا تم کو کیا, تم نے کر کے کیا. اے دہدہ کے باپ, کیونکہ یہ ام الدرداء اور یہ ابو الدرداء, تو صحابہ صحابیات کی ایسی کنیتیں ہوا کرتی تھی. کہنے لگی ابو الدہدہ, چنانچہ فوراً اپنا سامان اور بچوں کو لے کر کے باہر نکل گئے, ضروری پہننے کے کپڑے وغیرہ لے کر کر. چنانچہ ان حضرات کا طرز عمل کیسا تھا, وہ کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر قرض کرنے والے لوگ تھے. ایک مرتبہ دے دیا تو اب اس باڑی میں جانا بھی ہمارا نہیں, باہر سے بھی بیوی کو آواز لگا کر کے بلا لیا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم, جس قیامت کے دن تم دیکھے دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا اور ان کی دائمی طرف چلتا ہوگا اور ان کو کہا جائے گا بشراکم الیوم آج تمہارے لیے خوشخبری کائی تھی جنات باغیچے تجری من تحتی الانہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے ذالک ہو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. نور کائی کا نور ہوگا جو قیامت کے دن جب مگائے گا چمکے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ توحید کا نور کلمہ طیبہ کا نور ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نور ہوگا. حدیث میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں نور کے سلسلے میں کہ قیامت کے دن مومنین کو نور کیسے ملے گا. چنانچہ ان تمام روایتوں کا خلاصہ سنا دیتا ہوں. نمبر ایک, جو لوگ تاریکی میں اندھیریوں میں پیدل مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کو نور ملے گا. نمبر تین اس کو کہنا چاہیے, پہلا توحید کا, دوسرا اطاعت کا, نمبر تین اندھیریوں میں پیدل مسجد کی طرف جانے والے, نمبر چار نمازوں کی پابندی کرنے والے, نمبر پانچ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے, نمبر چھ درود کی کثرت کرنے والے, نمبر چھ حاجی کا بال زمین پر گرے بال منڈاتے وقت پر وہ بھی نور بن جاتا ہے, نمبر آٹھ رمی جمار کی کنکریاں قیامت کے دن نور بنے گی, نمبر نو بڑھاپے کی سفیدی یہ بھی نور کی شکل میں ہوگی, نمبر دس بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہر بال کے عوض میں اللہ نور عطا فرمائیں گے, نمبر دس جہاد کے ہر تیر کے بدلے میں اللہ نور دیں گے, نمبر گیارہ کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے پر یہ اللہ تعالیٰ پل صراط کے اوپر دو شاخوں والا نور عطا فرمائیں گے. تو یہ تمام اعمال ہے جو آخرت میں نور اور روشنی کا ایک مومن کے لیے ذریعہ بنیں گے. بین ایدیہم نور ان کے آگے آگے چلتا ہوگا اور دائمی طرف وہ نور جو ہے چلتا ہوگا. کیا مطلب نور کے آگے چلنے کا اور نور کے دائمی طرف چلنے کا؟ تو بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اعمال نامے نیکیوں کے یا تو دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا سامنے سے دیے جائیں گے, رہا برے اعمال نامے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پیچھے سے دیے جائیں گے. تو کیونکہ نیکیوں کے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں یا سامنے سے دیے جائیں گے, اس اعتبار سے کہا گیا کہ نیکیوں کا نور دائنی طرف ہوگا یا سامنے کی طرف ہوگا. نمبر دو, بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ آگے اور دائنے سے مراد تمام جہاد ہے, جمیع جہاد مراد لی گئی, اور اس لیے کہ بعض روایتوں کے اندر بائیں طرف کا بھی ذکر آیا ہے. گویا کہ ایمان کے نور کی روشنی مومن کے چاروں طرف قیامت کے دن پھیلی ہوئی ہوگی, دائنے ہاتھ میں ایمان کے ٹارچ ہوگی اور اس کی روشنی کے ساتھ ایمان والا سامنے سامنے چلے گا اور وہ ٹارچ سامنے اس کو راستہ بتلائے گی ایمان کا پل صراط کے اوپر, اور دوسری امتوں کو بھی یہ نور نصیب ہوگا ایمان اور اعمال کی برکت سے. لیکن امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہیل کے اندر سب سے زیادہ نور اور روشنی ملے گی. اور بات کہتے کہ نیک اعمال دائنی طرف جمع ہوتے ہیں, اس لیے آیت میں ایمان کا تذکرہ آیا ہے. بعض نے کہا کہ ایمان کا محل دل ہے, اسی لیے دل میں سے روشنی نکل کر کے سامنے آئے گی, اور اعمال صالحہ دائنی طرف جمع ہوتے ہیں اسی لیے اعمال کی روشنی دائنی طرف ہوگی. چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اور روشنی اتنی تیز ہوگی جتنا مدینہ سے عدن تک کی مسافت ہے, اتنی دور تک اس کی روشنی پھیلے گی, اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء یمن تک پھیلا ہوا ہوگا, اور کسی کا نور ایسا بھی ہوگا جو اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا. یہ کمزور ایمان اور کمزور اعمال والوں کا حال ہوگا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. جس قیامت کے دن نفاق والے مرد اور نفاق والی عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے نور میں سے تھوڑی روشنی حاصل کر لیوے, تو ان کو کہا جائے گا پیچھے جاؤ, پیچھے سیلر جیو, پیچھے جاؤ, وراکم پھل تمس نورا, وہاں جا کے سوچو نور کو, نور کو وہاں جا کے تلاش کرو. یہ کیا بات ہے؟ چنانچہ امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مفصل روایت نقل کی جس کو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا. فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اندھیریوں میں ہوں گے, الگ الگ مقامات, بعض موقع پر سورج لٹکتا ہوگا, چمک ہوگی, بعض جگہوں پر تاریکی اور اندھیریاں بھی ہوگی, اور خاص طور پر پل صراط کے پاس جائیں گے تو وہاں تاریکی اور اندھیری ہوگی. تو جب تاریکی اور اندھیریاں ہوگی پل صراط کے قریب یا کوئی خاص مقام پر, اللہ تعالیٰ ایک روشنی پیدا فرما دیں گے. مومن اس روشنی کی طرف منہ کر کے چل پڑے گا اور وہ نور اور روشنی اس کو جنت تک رہنمائی کرے گی اور جنت تک اس کو لے جائے گی. منافق جب مومنوں کو دیکھیں گے تو منافقین بھی نور کی طرف چل پڑیں گے, تو وہ منافقین مسلمانوں کے نور کی طرف چلنے کا ارادہ کریں گے. یہ مسلمانوں کی روشنی ہے, نور ہے, چلو اپنے بھی ان کے پیچھے پیچھے چل جائے, تو منافقین کے لیے تاریکی ہو جائے گی, اندھیری ہو جائے گی, وہ مسلمانوں کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اس کی ایک وجہ جو دوسری روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایمان والے تو اپنی نور کی روشنی میں بہت تیزی سے پل صراط پر گزریں گے, اور منافقوں کے لیے تاریکی ہوگی تو وہ ساتھ ساتھ میں دوڑ سکیں گے نہیں, اور پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے تاریکی ہو گئی. تو اس وقت پر وہ منافقین مسلمانوں کو آواز دے کر کے کہیں گے, بھائی ذرا ٹھہرنا, ساتھ میں تیری روشنی کے سے میں چمک حاصل کر لو, کیونکہ دنیا میں اپنے ایک ساتھ رہتے تھے, ایک گاؤں میں, ایک محلے میں, ایک بستی میں, ذرا روک تاکہ ہم تیری روشنی سے فائدہ اٹھائے. تو مسلمان کہیں گے کہ جس تاریکی سے تم آئے اندھیریوں سے, وہاں واپس لوٹ کر کے جاؤ, وہاں جا کر کے روشنی تلاش کرو, میں بھی وہیں سے نور لے کر کے آیا. چنانچہ وہ کافر اس نور کی تلاش کے اندر واپس جائے گا پیچھے کی طرف, لیکن اس کو کوئی نور نظر نہیں آئے گا, ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت یہ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بھی نور دیں گے, ہر منافق کو بھی نور دیں گے, لیکن جب پل صراط کے اوپر پہنچیں گے تو منافقوں کا نور سلب کر لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا, منافق عورتوں کا بھی, اور مومنوں کا نور باقی رہے گا. تو اس وقت پر منافقین مومنین کو آواز دیں گے کہ ذرا رکو نا, تمہاری روشنی میں ہم بھی چلے. تو اس وقت پر ایمان والے کہیں گے کہ اتمم لنا نورنا, اے اللہ آپ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے, تام کر دیجئے. تو منافقین مومنین سے کہیں گے کہ ہم تو روشنی ہے نا, وہ اندھیرا پیچھے نہیں رہا, وہیں سے روشنی لے کر آئے, تم وہاں جاؤ. بعض نے ارجعو کا مطلب لیا ہے وراکم کا دنیا میں واپس جاؤ, کہ یہ روشنی ہم کو کہاں سے ملی, دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ جو کیے تھے اس کی برکت سے ملی, اس لیے واپس دنیا میں جاؤ, ایمان مضبوط کرو, اعمال مضبوط کرو اور آؤ تو روشنی ملے گی. چنانچہ وہ دنیا میں واپس تو آ نہیں سکتے, رہا یہ کہ پل صراط کی شروع کی جگہ پر جہاں تاریکی ہے وہاں وہ واپس نور کی تلاش کے اندر جائیں گے تو وہاں ان کو نور ملے گا نہیں, یا یہ کہ پیچھے کی طرف ریٹرن آ سکیں گے نہیں. پل صراط ون وے ہے, ایک ہی طرف کا راستہ ہے, پیچھے آنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. پھر ان کو کیوں کہا گیا کلر جیو وراکم, جب وہ ون وے ہے, پیچھے آنے کی کوئی گنجائش نہیں, تو پھر کیوں کہا گیا؟ کہا کہ یہ دھوکا ہے ان کو, ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. جیسے قرآن میں ہے نا یخادعون اللہ وہو خادعہم, کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیں گے. ابھی یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ کے دھوکہ دینے کا مطلب کیا, کہ ان کو پل صراط کے اوپر کہا جائے گا کہ جب اس کے پیچھے تو پیچھے دوڑیں گے تو وہاں تو اندھیریاں ہی اندھیریاں ہوگی اور وہاں کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, تم جاؤ پیچھے اور وہاں جا کر کے نور اور روشنی تلاش کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں اس کے بقدر قیامت کے دن نور ہوگا. بعض لوگوں کا نور ہے نا جبل اور پہاڑ جتنا ہوگا, کسی کا کھجور جیسا ہوگا, کسی کا اپنی باڈی کی سائز کے بقدر قد آدم کے بقدر ہوگا. اور قد آدم سے حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہی مراد لے لو, سانٹ ہاتھ کا. اور کسی کا نور سب سے کم جو ہوگا وہ ایک انگوٹھے کے برابر ہوگا. اور وہ نور کیسا ہوگا, کبھی بجھے گا کبھی چمکے گا, جیسے ڈیم پاور والی ٹارچ کیسے ہوتی ہے اس طریقے سے, کبھی بجھے کبھی چمکے اس طریقے سے یہ ہوگا. اور یہ نور جو ہے پل صراط کے قریب جا کر کے اہل ایمان کو ملے گا, اور اہل ایمان اس کی روشنی کے اندر پل صراط کو پار کر دیں گے, اور منافق بھوک بھٹک جائیں گے.